السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. آج جو خطبے کا موضوع ہے، نصیحت کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نصیحت کا کیا معنی ہے، نصیحت کی کیا اہمیت ہے، نصیحت کی کیا فضیلت ہے، نصیحت کون کرتا ہے، نصیحت کیسے کی جاتی ہے، نصیحت کس کو کی جاتی ہے، کس اعتبار سے ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں نصیحت نہ ہو یا کمزور ہو وہ معاشرہ کیسے ہوتا ہے، سب سے بہترین نصیحت کرنے والے کون ہیں، اور ان سارے مسائل کو جاننے کے لیے عمومی طور پر صرف ایک سورت اور ایک حدیث ہی کافی ہے. علماء جب نصیحت کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو اس سورت کا اور اس حدیث کا ذکر ضرور کرتے ہیں. جو بھی نصیحت کی بات کرتا ہے وہ اپنی بات کا آغاز عمومی طور پر اسی سورت اور اسی حدیث سے ہی کرتا ہے، لیکن آگے جا کر پھر ہر شخص اپنی خواہش نفس کے مطابق اپنی بات کر لیتا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو آئیے دیکھتے ہیں ان چند مسائل کے تعلق سے اللہ تعالی نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغام علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے. نصیحت کا معنی، لفظ نصح جو ہے اس کے دو معانی ہیں. ایک معنی ہے اخلاص کا، یعنی میں نے فلاں کو نصیحت کی، اخلصت له القول، اخلاص کے ساتھ اس کی بہتری کے لیے میں نے اس سے بات کی ہے. اور دوسرا معنی ہے نصح سے، اور منصح سوئی کو کہتے ہیں، اور نصیحت اس معنی سے یا اس اشتقاق سے نصیحت کا معنی ہے جیسے کہ سوئی پھٹے ہوئے کپڑے کو جوڑ دیتی، پیوند کر دیتی ہے. نصیحت بھی ایک مسلمان کو جب وہ نافرمانی کر کے بکھر جاتا ہے اسے جوڑ دیتی ہے. تو اس معنی سے نصیحت یعنی کسی چیز کو جوڑنا اور جو اس میں خامی ہے، جو خلل ہے، اسے دور کرنا. نصیحت کی اہمیت اسی حدیث کے پہلے لفظ میں ہے، پہلے جملے میں ہے، الدین النصیحہ. دین نصیحت ہی ہے، یا دین کا نام نصیحت ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے دین کو نصیحت کا نام دے دیا، یعنی دین قائم اس نصیحت پر ہے. دین میں مضبوطی اس وقت تک رہے گی جب تک نصیحت مضبوط رہے گی، اور دین میں کمزوری اس وقت ہوگی جب نصیحت میں کمزوری ہو. تو نصیحت کی اہمیت، نصیحت کا مقام اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ دین اسلام میں نصیحت کا کیا مقام ہے، تو اس حدیث کے پہلے جملے کو سن لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدین النصیحہ، جیسے کہ حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج عرفہ کے دن کو ٹھہرنے کا ہی نام ہے. اگر عرفات میں وقوف بعرفہ کوئی حج نہیں کرے اس کا حج ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر نصیحت نہیں ہے تو پھر دین بھی نہیں ہے. تو دین کا قیام اسی نصیحت پر ہی ہوتا ہے. نصیحت کی فضیلت کے لیے سورۃ العصر ہی کافی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں. فی ظرفیہ ہے، یعنی جیسے کہ کوئی چیز پانی میں یا کسی چیز میں ڈوب جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی ہر طرف سے اسے خسارے نے گھیر کے رکھا ہوا ہے. الا استثناء ہے، سوا ان لوگوں کے، یعنی یہ خسارے سے بچنے والے، ان کے سوا کوئی خسارے سے بچ نہیں سکتے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے ہیں. اور ایمان کی بنیاد علم ہے، علم کے بغیر ایمان ممکن نہیں، کیونکہ ایمان کی بنیاد توحید ہے. ایمان کی بنیاد اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد توحید ہے، اور توحید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو علم ہر خیر کی بنیاد ہے، علم دین اسلام کی بھی بنیاد ہے. سب سے پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، علم سے تعلق رکھتی ہے. اقرا، اور عجب بات یہ ہے کہ جتنی علم کی اہمیت دین اسلام میں ہے، اتنی ہی علم کی قدر و قیمت مسلمانوں کے دلوں میں بہت کم ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو الا الذین آمنوا، سب سے پہلے وہ لوگ جو خسارے سے بچیں گے، ایمان لانے والے. اور ایمان سے مراد ارکان ایمان ہے، ارکان ایمان چھ ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، پانچویں نمبر پر یوم آخرت پر ایمان، اور چھٹے نمبر پر تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے صحیح مسلم کی معروف مشہور روایت میں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره. اور الذین آمنوا میں سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے اس کے لیے علم لازمی ہے. اس لیے علم اور ایمان کبھی ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے. تو ایمان کا دوسرا نام علم ہے، اور جو بغیر علم کے ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اور بعض لوگوں نے جہل مرکب کا شکار ہوتے ہوئے ایمان سے خارج بھی ہو چکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. الا الذین آمنوا، ایمان والے، ایمان کی بنیاد علم ہے، وعملوا الصالحات، اور عمل بھی کرنے والے ہیں. لیکن کوئی بھی عمل نہیں کرتے، خاص قسم کے عمل کرتے ہیں جسے عمل صالح کہا جاتا ہے. اور عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل پر راضی ہوتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیا جائے، اخلاص نیت اور اخلاص عبادت کے ساتھ. اور عمل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتی ہے. اخلاص اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الاخلاص للہ تعالی، اخلاص اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، اور اتباع اللہ تعالی کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور کلمہ توحید ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ہے. تیسرے نمبر پر جب ایمان ہو علم کی بنیاد پر، عمل صالح ہو اخلاص اور اتباع کی بنیاد پر، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وتواصوا بالحق، خسارے سے بچنے کے لیے جو تیسری شرط ہے یا جو تیسری بات ہے وہ ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، حق کی نصیحت کرتے ہیں. تواصل تفاعل ہے دو لوگوں کے بیچ میں، دو یا دو سے زیادہ کے بیچ میں ہے. نصیحت کرنے والا صرف نصیحت کرتا نہیں ہے بلکہ نصیحت لیتا بھی ہے، کیونکہ انسان جیسے کہتے خطا کا پتلا ہے، انسان خطا کار ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. جب غلطی کا امکان ہے تو پھر نصیحت دینے کا بھی اور لینے کا بھی امکان باقی رہتا ہے. انسان کامل انبیاء ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور انسان کی تکمیل اس دین سے ہے. جتنا کسی شخص کا ایمان اور دین مضبوط ہے اتنی ہو اس کے دین میں اس کا کمال موجود ہوتا ہے، اور جتنی کوئی شخص دین سے دور ہوتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی ہی اس شخص کے اندر نقص اور خلل پائے جاتے ہیں. تو جب کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے جن پر وحی نازل ہوتی تھی، تو پھر نصیحت دی بھی جاتی ہے اور لی بھی جاتی ہے. اسے تواصل ہے. اچھا، کس چیز کی نصیحت کرنی ہے، نصیحت میں لین دین کس چیز کا کرنا ہے؟ حق. اللہ تعالی حق فرمایا ہے، حق کی بنیاد پر، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں. حق وہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، حق وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں، حق وہ نہیں ہے جو اکثر لوگ چاہتے ہیں، حق وہ نہیں ہے جو دنیا والے چاہتے ہیں. حق وہ ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے، حق وہ ہے جو قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، حق وہ ہے جو قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہے، اسے حق کہتے ہیں. اگر آپ نے حق جان لیا ہے، اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں، اب نصیحت کریں. اب وقت آیا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں، حق کی طرف لوگوں کو بلائیں. اگر حق میں کبھی کمزوری پڑ جائے اور دوسرا آپ کو حق کی طرف بلائے تو اس کے بات کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ وہ حق کی طرف بلا رہا ہے. وہ اپنی جماعت کی طرف نہیں بلاتا، وہ اپنی طرف نہیں بلاتا، وہ اپنے کسی عالم شیخ کی طرف نہیں بلا رہا، وہ تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہے. جب دعوت حق کی طرف دی جاتی ہے تو سر جھکا کے اسے من و عن سے تسلیم کیا جاتا ہے. اور کیونکہ یہ مشکل ہے، علم کا راستہ مشکل ہے، عمل صالح کا راستہ مشکل ہے، اور نصیحت کا راستہ بھی مشکل ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور تلقین بھی کرتے رہتے ہیں. مشکل میں انسان صبر ہی کرتا ہے، اور صبر میں کامیابی ہے. اگر ان تین چیزوں کو پانا ہے تو صبر کرنا ہی پڑے گا. مخالفین آپ کے سامنے آئیں گے، ایمان سے روکیں گے، عمل صالح سے روکیں گے، نصیحت سے روکیں گے، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور واللہ جس نے ان چار چیزوں کو پا لیا ہے وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نصیحت کی یہی فضیلت ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے یہ بندے پیارے، میرے یہ پیارے بندے خسارے سے بچ چکے ہیں اور حق کے راستے کو اختیار کر چکے ہیں اور کامیاب ہو چکے ہیں. نصیحت کون کرتا ہے اور کیسے کی جاتی ہے؟ جیسے میں نے ابھی عرض کر چکا ہوں، نصیحت کون کرتا ہے؟ جس کے پاس علم ہو، جو جانتا ہے کہ نصیحت کیسے کرنی ہے، اور جو نہیں جانتا وہ خاموش رہے اس کے لیے خاموشی بہتر ہے، کیونکہ اگر نصیحت کرنے والا غلط نصیحت کرتا ہے تو پھر اس سے جو بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو نصیحت سے پہلے تھی. آج دعوت اور تبلیغ کے میدان میں بہت سارے لوگ اور جماعتیں کود پڑی ہیں اور سب نصیحت کے علم بردار ہیں. سب کہتے ہیں کہ ہم نصیحت کرنے والے ہیں، ہم خیر خواہی چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر نصیحت کرنے والا خیر خواہی چاہتا ہے، لیکن کیا ہر خیر چاہنے والا خیر کو پا لیتا ہے؟ جب تک آپ خیر کے راستے کو نہیں اپنائیں گے تو خیر کہاں سے پائیں گے؟ اور نصیحت کے لیے خیر کا راستہ ہے علم کا راستہ. جب تک آپ کو علم نہیں ہے تو آپ نصیحت کے لائق نہیں ہیں. امت میں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں، امت میں بہت سارے خل موجود ہیں، نقص موجود ہے، اور ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی اور خرابی پیدا کر لیتا ہے تو پھر یہ نقص دور نہیں ہوگا بلکہ یہ نقص اور مزید بڑھ جائے گا. تو نصیحت کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جس چیز کو نصیحت دے رہا ہے کم سے کم اس کا علم اسے ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نصیحت وہ کرے جو امت کا سب سے بڑا عالم ہو، یعنی جب تک وہ علم کی سارے کتابیں نہیں پڑھ لیتا اور علم کے راستے پر نہیں چلتا اور عبور حاصل نہیں کر لیتا وہ نصیحت نہ کرے، یہ کسی نے نہیں کہا، یہ غلط فہمی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نصیحت وہ کرتا ہے جو نصیحت کے لائق ہوتا ہے، اور نصیحت کے لائق وہ ہوتا ہے جو کم سے کم یہ تو جانتا ہے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، کیا صحیح کیا غلط ہے، کیا حق کیا باطل ہے، وہ تواصل بالحق، کیا وہ حق جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، تو یہ جاننا لازمی. اس لیے سب سے عظیم اور سب سے بڑے نصیحت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے بعد ان کے جانشین ان کے صحابہ ہیں، اور ان کے بعد ان کے جانشین ان کے تابعین ہیں، اور ان کے بعد ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. کیا امتیاز ہے ان کا، کیا خوبیاں ہیں ان کے اندر، کس بنیاد پر سب سے بہترین عظیم نصیحت کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ امتیاز درجہ کہاں سے ملا، کس چیز سے ملا؟ علم سے. انبیاء سے بہتر کوئی علم والا نہیں، اور انبیاء کے صحابہ سے بہتر ان کے بعد کوئی علم والا ہے ہی نہیں. تو نصیحت کرتا ہے علم والا، اور علم سے مراد حق کا علم ہے، کوئی علم نہیں ہے جس کی بنیاد ایمان اور توحید ہے. نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ یاد رکھیں جیسے میں نے تعریف میں بتایا ہے، اخلاص ہے اور خلل کو دور کرنا ہے. عام طریقہ ہے اور خاص طریقہ ہے. عام طریقہ ہے حقوق کی ادائیگی، خاص طریقہ ہے غلطی کو دور کر کے نصیحت کرنا. غلط فہمی ہے، غلط فہمی کو دور کرنا. واضح ہے، عام مفہوم میں حقوق کی ادائیگی ہے، اور خاص مفہوم میں غلطی کا ازالہ، غلط فہمی کا ازالہ ہے اور اسے دور کرنا ہے. نصیحت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اس کے لیے حدیث ہی کافی سے. مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. قلنا لمن یا رسول اللہ، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ولکتابہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ولائمۃ المسلمین، اور مسلمان اماموں کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے. یہ پانچ ہیں. کس کے لیے ہے؟ ان پانچ کے لیے. آسانی سے یاد کر لیں، انشاءاللہ آج کے خطبے کے بعد نصیحت کے تعلق سے آپ کے جو بنیادی باتیں ہیں وہ سارے کے ساری آپ کو انشاءاللہ فنگر ٹپ سے آپ کے یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. کسی بڑی کتاب سے زیادہ نہیں پڑے گا, ایک سورت ایک حدیث یاد کر لیں. میں نے سورت تین مرتبہ سے زیادہ پڑھی, حدیث بھی تین مرتبہ سے زیادہ پڑھ چکا ہوں اور انشاءاللہ یاد بھی ہو چکی ہو. اگر یاد نہیں ہوئی کم سے کم اس جمعے میں اس ایک سورت کو ایک حدیث یاد تو کر سکتے ہیں نا. اگلے ہفتے سات دنوں میں یاد نہیں کر سکتے, کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, تو انشاءاللہ کرتے ہیں آج کے ہفتے میں نصیحت کے تعلق سے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے, جو دین کا دوسرا نام ہے نصیحت کا. چند اہم باتیں تو اس ہفتے میں اگر سیکھ جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اور پھر اپنے اہل عیال کو بھی سمجھاتے ہیں اپنے دوست و احباب کو بھی سمجھاتے ہیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس علم کے نور سے روشن ہو جائے گا. قل لمن یا رسول اللہ قال للہ, سب سے پہلے نصیحت اللہ تعالیٰ کے لیے یاد رکھے. عام مفہوم خاص مفہوم, عام مفہوم کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی. اللہ کے لیے کیا نصیحت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی. اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہے؟ تین بڑے حقوق ہیں. نمبر ایک توحید ربوبیت, کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں, کوئی مالک, کوئی تدبیر کرنے والا ہے, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں, کوئی زندگی موت کا مالک نہیں. پوری کائنات میں جو بھی خیر موجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, پورے کائنات رزق دینے والا صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور اس حق کو مشرکین عرب بھی سمجھتے تھے, جانتے تھے, ابو جہل بھی جانتا تھا کہ اس کو پیدا اللہ نے کیا ہے, اس کو رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, اس کا مالک اور خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے, تو اس پر ابو جہل ابو لہب جھگڑا نہیں کیا. دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا توحید عبادت کا ہے, کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اللہ تعالیٰ کے سے کوئی معبود بر حق نہیں, اور یہ کلمہ توحید کا مفہوم ہے. اور اسی معنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی, اپنے رسول بھیجے, مبعوث فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جنہوں انس کو پیدا کیا اسی کلمہ توحید کے لیے, اسی توحید عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع فرمایا, جہاد کی اجازت دی, اور جہاد بعض اوقات فرض بھی کیا تو اسی مفہوم کے لیے کیا, لا الہ الا اللہ کے لیے کیا, توحید عبادت کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بھی اس توحید عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہیں پر مشرکین عرب نے اور انبیاء کے دشمنوں نے اسی معنی کی مخالفت کی ہے. دشمن بھی انبیاء سے اسی معنی کی وجہ سے ہوئی, اسی حق کی وجہ سے ہوئی. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کیسا شخص ہے, یہ تو کہتا ہے صرف ایک معبود کو مانو باقی سب کو چھوڑ دو. یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے, یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے, نہیں سمجھ سکتے کیونکہ دلوں میں بتوں کی محبت عام ہو چکی ہے اور یہ دل بدل چکے ہیں. کیوں بدل چکے ہیں؟ کیونکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے اور ان باطن معبودات کی محبت بھی ہے, تو گویا کہ انہوں نے باطن معبودات سے محبت کی ہے, اللہ سے محبت نہیں کی ہے. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا توحید اسماء و صفات کا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں ایک ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے, اور وہ خوب سننے والا ہے, خوب دیکھنے والا ہے. یہ تین حق ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور اگر کسی نے اللہ تعالیٰ ان حقوق میں غلطی کی ہے تو نصیحت کا خاص مفہوم آتا ہے, اس کی غلط فہمی کو دور کرنا ہے اور حق کی طرف اسے واپس دعوت دینی ہے. آج لوگوں کی بدعقیدگی, لوگوں میں بدعقیدگی موجود ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے تعلق سے. یہاں تک لوگ پہنچے کہ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر پر سے عام ہو چکی ہے, عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں. دعا اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں اور غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں. کوئی کہتے یا حسین میری مدد فرما, کوئی کہتے یا علی میری مدد فرما, کوئی کہتے یا غوث میری مدد فرما. وہ کہاں ہے جو کہتے یا اللہ میری مدد فرما؟ کیوں نہیں کہتے؟ ہر دعا ہر پکار میں اپنے رب کو کیوں نہیں پکارتے جس نے ان کو پیدا کیا ہے, جو کہ نفع نقصان کا مالک ہے، جو کہ رزق کا مالک ہے، صرف اسے کیوں نہیں پکارتے؟ تو یہ خلل ہے اللہ تعالیٰ کے جو بنیادی حق ہے توحید عبادت میں، خلل ہے. کیسے دور ہوگا؟ نصیحت سے دور ہوگا. نصیحت کیسے کی جائے گی؟ دلائل کی روشنی سمجھایا جائے گا کہ توحید عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور کم توحید کی یہی صحیح مفہوم ہے. لا الہ الا اللہ سے مراد ہے لا معبود بحق من الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، سارے کے سارے باطل معبودات ہیں، معبود برحق صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور اسی طریقے سے یعنی یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، بعض لوگ ہمارے معاشرے میں، بعض لوگ روزہ اللہ تعالیٰ کے بھی رکھتے ہیں اور سیدنا علی کے بھی روزہ رکھتے ہیں. میں روافض کی بات نہیں کر رہا، میں ان بریلویوں کی بات کر جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، یعنی ان کا شعر یہاں تک بھی پہنچا ہے. روافض تو شیعہ تو غلو کر سیدنا علی کی ذات میں رب کا درجہ دے دیا ہے، لیکن یہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے کر، اگرچہ اہل بدعت ہے، ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سیدنا علی مشکل کشا کا روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. اب مشکل کشا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے؟ جب مشکل کشا کہا اس کے روزہ بھی رکھا ہے. واللہ میں حیران ہوا، اگر سنی سنی بات ہوتی تو میں کبھی شاید اس پہ یقین نہ کرتا. میں نے خود واللہ ایسے لوگ دیکھے جو سیدنا علی کے روزہ رکھتے، جمعرات کے دن آدھے دن کا روزہ رکھتے ہیں. میرے بات بات یہاں تک پہنچی، بعض لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں غیر اللہ کے لیے، صرف دعا پکار قربانی کا حد تک بات نہیں ہے، خاص نمازیں ہیں. بعض اولیاء کے ناموں پر نماز لوگوں نے گھڑی اور ایجاد کی ہیں، بدعتیں ایجاد کی ہیں، اور غیر اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی صرف کرنا شرک ہے، دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. بن نمازیں گھڑی ہوئی ہیں. الدین النصیحہ، یہ نصیحت ہے، لوگوں کو واپس بلاؤ توحید کی طرف، واپس بلاؤ حق کی طرف، اسماء و صفات کے تعلق سے. ایک بنیادی بات دیکھ لیں، ایک بنیادی سوال دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اکثر وہ غلطی کرتے کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ بدعقیدگی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا میں ہر جگہ موجود ہوں؟ ایک آیت دکھا دیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہاں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ ایک حدیث دکھا دیں، سلف کے اقوال میں سے کسی ایک سلف صالحین میں سے کسی ایک صحابی کا قول دکھا دیں، چار فقہا میں سے کسی ایک کا قول دکھا دیں، چار ائمہ ہیں نا آپ کہتے ہیں، چار امام ہیں، ایک کا قول دکھا دیں، محدثین میں سے ایک کا قول دکھا دیں. واللہ کسی کا قول نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو جہب بن صفوان کا قول ملے گا، اس نے سب سے پہلے کہا ہے، جو سلف صالحین سب سے بڑا دشمن تھا اپنے زمانے میں، اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور آج اکثر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اپنے رب کی ذات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. کہاں ہیں یہ لوگ؟ کیوں نہیں سمجھتے یہ لوگ؟ اور جب نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، وہ تواصل بالحق کی بنیاد پر عمل کیا جاتا ہے، اس آیت کریمہ کی بنیاد پر عمل کیا جاتا ہے اور حق کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. قرآن کی آیات میں، صحیح احادیث میں، سلف کے اقوال میں، صحابہ کے اقوال میں، اور ان کی اتباع کرنے والے کو اقوال میں علماء کی باتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ اہل فتنہ ہیں، یہ امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. حق کی طرف بلانے سے تفرقہ چاہتے ہیں، جو باطل پر قائم وہ تفرقہ نہیں چاہتا ہے. اور پھر ہمیں خاموش کیا جاتا ہے، یار تم تو خاموش رہو، تم امت میں فتنہ تو نہ پیدا کرو، وہ تو جاہل ہے. عجب بات ہے، اہل علم خاموشی اختیار کرے اور جاہل جہر مربع کے شکار وہ باتیں کرتے رہے، امت میں تفرقہ پیدا کرتے رہیں، اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھتے رہیں، کیونکہ امت میں ہماری وجہ سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس امت میں کیا خیر باقی رہے گا؟ وہ یاد رکھیں، جو لوگ بھی دعوت کے میدان میں کود پڑے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور بغیر علم کے بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم امت کی خیریت چاہتے ہیں، یہ خیر امت ہے، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. اس آیت کریمہ پر ذرا غور کریں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس امت کی خیریت اللہ نے جوڑ دی ہے ان تین چیزوں سے، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، امر کرتے ہو، حکم دے تو بھلائی کا, معروف کا, اللہ کے لیے مجھے بتائے اعرف المعروف کیا ہے, سب سے بڑا معروف کیا ہے, اگر توحید نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے. آج توحید نظر انداز کر کے لوگوں کو دعوتیں دی جا رہی ہیں دین کی طرف, کیا خیر ہے اس دین میں اور کیا خیر ہے اس دعوت میں جس کی بنیاد توحید نہ ہو. وتنہون عن المنکر, اور منکر سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہو, خبردار کرتے ہو, مجھے اللہ کے لیے بتائے سب سے بڑا منکر کیا ہے, اگر وہ شرک نہیں تو پھر وہ کیا ہے. آج ہم شرک سے اگر روکتے ہیں تو کہتے ہیں امت میں فتنہ چاہتے ہیں, فساد چاہتے ہیں, امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. سبحان اللہ, کیا انبیاء بھی امت میں تفرقہ چاہتے تھے؟ کیا صحابہ بھی امت میں تفرقہ چاہتے تھے؟ کیا سلف صالحین اہل حق بھی امت میں تفرقہ چاہتے تھے؟ اس لیے اپنی دعوت کی بنیاد توحید پر کرتے تھے اور شرک سے آگاہ کرتے تھے. وتؤمنون باللہ, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد پر دعوت دیتے ہیں. امت کی خیریت اس چیز سے جڑی ہوئی ہے. آج امت میں خیر کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ دعوت اور تبلیغ کرنے والے اپنا راستہ الگ کر چکے ہیں, جدا جدا راستے صراط مستقیم سے, دعوت اور تبلیغ کا جو صحیح راستہ, جو انبیاء کا راستہ تھا, اس سے ہٹ چکے ہیں. اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے کہ امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم ان کو توحید کا حکم دیتے ہو شرک سے آگاہ کرتے ہیں. توحید کی فضیلت بیان کریں گے اور شرک کی مذمت بھی کریں گے عمومی طور پر, لیکن تفصیل سے بیان نہیں کریں گے. اگر آپ تفصیل بیان نہ کریں اور کہیں کہ توحید اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کو اپنانا فرض ہے, تو رافضی بھی آپ کا سر چومے گے, کہے گا صحیح بات کر رہے ہو. لیکن جب کہتے ہو کہ قبر پرستی شرک ہے اور یہ کہ نہیں یا علی مدد شرک ہے, تو پھر دیکھنا کس طریقے سے لوگ پیش آتے ہیں. یہ تفصیل لازمی ہے. کب تک لوگوں کو دھوکوں میں رکھو گے؟ قلنا لمن یا رسول اللہ, قال للہ. سمجھ آئے؟ اللہ کے لیے نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ عام مفہوم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی, اور خاص مفہوم میں جو بھی غلط عقیدے ہیں اس بد عقیدے کو دور کرنے کے لیے حق کی بنیاد پر دلیل کی روشنی میں اس کا رد کرنا ہے اور نصیحت کرنی ہے. دوسرے نمبر پر ولی کتاب ہی, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے. قرآن مجید کے ہمارے اوپر حقوق ہیں عام مفہوم میں. کیا حق ہے؟ نمبر ایک تلاوت کا حق ہے. ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے. یہ کتاب نازل ہوئی ہے, نور ہے قرآن مجید, زندگی کو روشن کر دیتا ہے قرآن مجید. قرآن مجید کی تلاوت کرنا, اسے سمجھنا, صحیح سمجھنا شرط ہے. صحیح کیسے سمجھیں گے؟ جیسا کہ سلف صالحین نے سمجھا تھا, جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور تدبر کرنا اور عمل کرنا, اور سب سے بنیادی بات قرآن کے تعلق سے صحیح عقیدہ رکھنا. اور صحیح عقیدہ کیا ہے قرآن مجید کے تعلق سے؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منہ بدأ وإليه يعود والله يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. یہ چند لفظ ہیں, چند جملے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کے متعلق. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب مخلوق نہیں ہے. کافی نہیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہے؟ یہ کافی تھا جب اہل بدعت نے کہا قرآن اللہ کی کلام, اللہ کی صفت نہیں بلکہ مخلوق ہے, تو اہل سنت جماعت نے یہ کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بعض اہل بدعت نے اور کہا ٹھیک ہے اللہ کی کلام تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ خود نے کلام نہیں فرمایا, یہ جبریل علیہ السلام کا قول ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کا جواب میں اہل سنت جماعت نے فرمایا منہ بدأ, ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے جس کا اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, وہ الیہ یعود, اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے اس پاک کلام کو اٹھا لے گا, نہ کتابوں میں رہے گا اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں رہے گا. کب؟ جب اس عظیم کتاب کی قدر باقی نہیں رہے گی. کتاب تو موجود ہے, قدر کہاں ہے؟ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے, جہل مرکب کا لوگ شکار ہوں گے, اور ایسے بد قسم کے لوگ ہوں گے, بدبخت لوگ ہوں گے, یہاں تک لوگ موجود ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی, جو اللہ تعالیٰ کا صرف نام جانتے ہوں گے, نام بس, کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کچھ بھی نہیں، توحید باقی نہیں رہے گی. مسجدوں پر، قبروں پر مساجد تعمیر کرنے والے لوگ رہیں گے، اور ان بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. وَإِلَيْهِ يَعُودُ. اور اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں بحرف و صوت. اللہ کے کلام حقیقتاً مجازن کلام نہیں ہے، حرف بھی ہے اور آواز بھی ہے، لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر انکار کرنے کے، تعطیل نہیں کریں، انکار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کر سکتا. اللہ نے کلام فرمایا ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے سورۃ توبہ میں حتی اسمع کلام اللہ. مشرک کو پناہ دے دو جب تک وہ اللہ کے کلام سن نہیں لیتا. تو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جو سنی سنائی دیتی ہے، حقیقت اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور جو سنائی دیتی ہے وہ آواز بھی ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ہم انکار نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرما سکتا، ہم تحریف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے کلام سے مراد کچھ اور ہے، تحریف کریں یا تاویل کے نام پر، بعض تاویل کے نام پر تحریف کر دیں، اور ہم کیفیت بیان نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پر کہ کلام تو اللہ نے فرمایا نا، کہ کیسے فرمایا ہے، کیسے کے سوال نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ میں کلام کرتا ہوں، ہم کہتے قال اللہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے. جب قال اللہ فرمایا تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کا فرمان ہے؟ ہمارا قول اور عقیدے میں فہم تفاوت کیوں ہے؟ کیوں کانٹرڈکشن ہے؟ کیفیت کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا. اللہ نے ایک تو فرمایا کہ میں کلام فرماتا ہوں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلام کیسے فرماتا ہے، اس لیے ہم خاموش ہیں. کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ہم مثال بھی نہیں بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ کلام تو فرماتا ہے، کیسے کرتا ہے، مخلوق کی طرح. کیونکہ جنہوں نے انکار کیا ہے بدعت نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں تو اس کے لیے زبان کو ہونا لازمی ہے، دو ہونٹوں کا ہونا لازمی ہے، دانتوں کا ہونا لازمی ہے، حلق کا ہونا لازمی ہے، پھر ووکل کارڈز کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ مخلوق ایسے ہی کلام کرتی ہے. یہ مثلیت ہے، اللہ نے خود اس کی نفی کر دی ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، اور کلام بھی کرنے والا ہے. مخلوق دیکھتی ہے، خالق بھی دیکھتا ہے، مخلوق سنتی ہے، خالق بھی سنتا ہے، کیا دونوں کا سننا اور دیکھنا برابر ہے؟ تو پھر مخلوق بھی کلام کرتا، خالق بھی کلام کرتا ہے، جب سننا اور دیکھنا برابر ہے تو پھر کلام کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ تیسرے نمبر پہ، اور جو خصوصی طور پر قرآن مجید کے لیے نصیحت کرنی ہے، جو غلط عقید، جو بد عقیدگی، اس کو دور کرنا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اور یہ عقیدہ صرف جہمیہ کو نہیں، معتزلہ کا نہیں ہے، یہ آج بعض مسلمانوں کو بھی عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ قرآن حقیقت اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں، مجازن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مجازن کلام ہے. سبحان اللہ، کس نے کہا مجازن کلام ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ میری کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام بھی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، ہم کلام ہوئے کہ نہیں؟ کلیم اللہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو بیچ میں کوئی فرشتہ تھا جو اللہ کے کلام سناتا تھا آ کے؟ اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے. تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتا، جسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تیسرے نمبر پر، قلنا لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولکتابہ. تیسرے نمبر پر ولرسولہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے کیسے نصیحت کی جاتی ہے؟ عام معنی سے حقوق کی ادائیگی. اور پچھلے ایک خطبے میں کتنی حقوق بیان کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ پانچ حقوق یاد ہیں یا میموری واش ہو گئی ہے؟ کیا پانچ حق ہیں؟ فنگر ٹپ سے میں یاد ہونے چاہیے. دیکھیں، ہمیں اپنے بیوی بچوں کے حق بھی یاد ہیں، والدین کے حق بھی یاد ہیں، اپنے دوست احباب کے حق بھی یاد ہیں. اگر یاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہمیں یاد نہیں، حقوق یاد نہیں، کتنی مشکل ہے، ہمیں یاد نہیں رہتے. پانچ حق یاد ہیں. نمبر ایک، رسالت پر ایمان، بنیادی حق ہے رسالت پر ایمان. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، افضل رسل ہیں اور سب سے بہترین بندے ہیں. دوسرے نمبر پر اتباع ہے. تیسرے نمبر پر توقیر و احترام ہے، تعظیم ہے. چوتھے نمبر پر محبت ہے. پانچویں نمبر پر درود بھیجنا ہے. یہ پانچ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام. اور یہ حکم سے تقاضا کرتے ہیں. محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرنی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی کرنی ہے, اور اہل سنت سے بھی کرنی ہے. اور اس کے برعکس اہل بدعت سے دوری اختیار کرنی ہے, بغض و نفرت کرنا ہے. جو سنت کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں, جو سنت سے نفرت کرتے ہیں وہ ہم بھی ان سے نفرت کرتے ہیں, وہ ہم سے کرتے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں, کبھی دو مل نہیں سکتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے تو اس معنی کو سمجھنا پڑے گا. اور میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا, مکمل خطبہ میں نے دیا اس پہ, آپ اس کی تفصیل سن لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی کیا ہے اور حقوق کیا ہے, اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. لیکن اس میں ایک جو بنیادی بات ہے وہ سمجھ لیں کہ رسالت پر ایمان اور ان پانچ حقوق کا پر ایمان جو ہے وہ ہمیں اس چیز پر اکٹھا کر دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت بھی کرتے ہیں, سنت سے محبت بھی کرتے ہیں, اور جو بھی سنت میں جس چیز میں خلل پیدا کیا ہے ہم اس کا رد بھی کرتے ہیں اور اس کی نصیحت بھی کرتے ہیں, تاکہ ہمارا یہ دین پاک ہو جائے. توحید میں شرک کبھی مل نہیں سکتا اور سنت میں کبھی بدعت مل نہیں سکتی, دونوں جدا جدا ہیں. توحید اس وقت توحید رہے جب تک شرک نہ ہو, اور اس وقت سنت رہے جب تک اس میں بدعت نہ ہو. چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام فرماتے ہیں, قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین. چوتھے نمبر پر مسلمان اماموں کے لیے, امت المسلمین کے لیے نصیحت. اور جب امت المسلمین کہتے ہیں تو اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں, العلماء والامراء, عالم وقت اور حاکم وقت. اور معاشرے کا قیام تب تک ہوتا ہے امن و امان پر اور دین پر جب تک یہ دو موجود ہیں معاشرے میں, اور ان کی عزت کی جائے, احترام کیا جائے, توقیر کی جائے, اور ان سے محبت کی جائے, اور ان کے حق ادا کیا جائے. علماء کا حق ان سے محبت کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنا, ان کے علم پر عمل کرنا, ان کی نصیحت پر عمل کرنا. اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو اس غلطی پر ان کو نصیحت کرنا جیسے کہ نصیحت کرنے کا حق ہے. اگر خود اہل علم میں سے ہے یا طالب علم ہے تو براہ راست نصیحت کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں کر سکتے تو کسی عالم کے ذریعے نصیحت کریں. اور ان کی علماء کیونکہ بشر ہے, غلطی کا امکان ہوتا ہے, اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو غلطی پر ان کی اتباع نہیں کی جاتی, ان کی اتباع علم پر کی جاتی ہے. اور علم وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے. اگر کہیں پہ غلطی ہو جائے, علماء مجتہد ہوتا ہے, اجتہادی غلطی کا امکان ہو جاتا ہے, تو کسی عالم کی اس کی اجتہادی غلطی پر اتباع نہیں کی جاتی, اس غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے, دوسروں کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے. اور اگر یہ عالم رسول جماعت کا عالم ہے تو اس کی محبت, اس کا وقار, اس کا احترام باقی رہتا ہے, اس کی غلطی پر اس کی اتباع نہیں کی جاتی. اور اسی طریقے سے امت مسلمین سے مراد حکمران وقت ہے, مسلمان حکمران کے ہمارے اوپر حقوق ہے, ان سے محبت کرنا, ان کی مدد اور اعانت کرنا, ان کی فرم برداری اطاعت کرنا معروف میں, اللہ تعالیٰ فرم برداری میں, اور ان کو نصیحت کرنا, یہ چار حقوق حکمران کے ہیں. اور اگر کوئی ان سے غلطی ہو جائے, وہ بھی بشر ہیں, ہمارے معاشرے سے ہی نکلے ہوئے ہیں, اور ہمارے معاشرے بہت سارے خرابے موجود ہیں, اگر ان میں کوئی خرابی موجود ہے تو اس کی نصیحت کا بھی طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اگر تمہیں سے کسی کے پاس کسی حکمران کے لیے کوئی نصیحت ہے تو اسے کھلم کھلا لوگوں میں اس کا اعلان نہ کرے, تو پھر کیا کرے؟ فلیأخذ بیدہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اس کے ہاتھ کو پکڑ لے اور اس کو دور لے جائے, اور دونوں میں تیسرا کوئی بھی نہیں ہے. ولا یبدیہا علانیہ, اس کا اعلان نہ کرے, مکمل رازداری میں نصیحت کرے. اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو اس نے اپنا حق ادا کر لیا ہے, اگر وہ انکار اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو وہی چاہتا تھا الحمدللہ اس نے اپنا کام کر دیا, اور اگر وہ قبول نہیں کرتا تو اس نے اپنا حجت قائم کر دی ہے اور اس نے یعنی اپنی بات کر لی ہے. عجب بات یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ علم کی چادر پہن کر بھی منبروں پر کھڑے ہو کر جمعہ کے خطبوں میں حکمران کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو حکمران کے خلاف اکساتے ہیں, بغاوت کا راستہ دکھاتے ہیں. یاد رکھیں بغاوت اور حکمران پر خروج کرنے والے جو ہے یہ منہج خوارج کا منہج ہے, اور خوارج نے ہمیشہ امت کو نقصان پہنچایا ہے. یوم اول سے لے کے آج تک آپ دیکھیں, اس بہترین زمانے میں بھی دیکھیں جس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر اعتراض کیا مال کی تقسیم کے تعلق سے. ان خارجوں کا سب سے بڑا باپ تھا ذو الخویصۃ التمیمی, علیہ من اللہ ما یستحق, کہتا ہے اعدل یا محمد فإنك لم تعدل, اے محمد یہ بھی اس بدبخت نے کہا یا رسول اللہ انصاف کرو, اے محمد آج تم نے انصاف نہیں کیا. کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے گفتگو کرے گا؟ اور یہ سب سے بڑا باپ تھا خوارج کا. اس شخص کی پیٹھ میں سے ایسے لوگ نکلے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں کہ حق سے نہیں اترتا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اور اے صحابہ کی جماعت تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھا کرو گے, اتنی پیاری قسم کی ظاہراً نماز پڑھیں گے, اے صحابہ کی جماعت تم بھی اپنی نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرو گے. یہ خوارج, لیکن دین سے ایسے نکلے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے. صحابہ کرام کے خلاف تلوار انہوں نے اٹھائی, صدر علی پر کفر فتویٰ لگایا اور ہر اس صحابی پر کفر فتویٰ لگایا جو سید علی کے ساتھ تھے, مدد کرنے والے تھے, اور یہ کہا ان الحکم الا للہ, فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور توحید حاکمیت کو دیوار بنا کر چادر بنا کر یا پردہ بنا کر اس کے پیچھے اپنی اس بدعقیدگی کو پھیلایا, تلوار اٹھائی, امت کے سب سے بہترین اور عظیم لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور قتل کرنا شروع کیا. جنگ ہوئی اور ان عظیم صحابہ کے خلاف جنگ کی تلوار بھی اٹھائی, علم سے بھی جہاد کیا, تلوار سے بھی جہاد کیا, اور امت کو نقصان جتنا ان خوارج نے پہنچایا ہے اور روافض نے پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں پہنچایا, واللہ اہل کفر نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنی خوارج اور روافض نے امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا ہے. اے مسلمان اللہ کے لیے اب تو اپنی آنکھیں کھول لو, کب تک روافض اور خوارج کا ساتھ دیتے رہو گے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ حق کو سمجھ لیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کی حقیقت کو جان لیں؟ یہ دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہے, یہ اہل سنت کے سب سے بڑے دشمن ہیں, اور ان کی مدد کرنے والے انہی میں سے ہیں, ان کے ساتھ ہیں, اور مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ تلوار اٹھا کر کھڑے نہیں ہونا, ان کی مدد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ بیچارے حق پر ہے, یہ کافی ہے, یہ بھی انہی میں سے ہے, یہ بھی انہی کے ساتھ ہے. اگر نہیں جانتا تو دیکھ لے علماء کے اقوال, کتابیں لکھ دی گئی ہیں, لیکچر محفوظ ہو چکے ہیں, احادیث موجود ہیں, علماء کے اقوال موجود ہیں, سلف کے اقوال موجود ہیں, اور دور حاضر تک یہ خیر موجود ہے. آج کل کے علماء, آج دور حاضر کے علماء بھی ان سے آگاہ کر چکے ہیں اور آگاہ کر بھی رہے, خبردار بھی کر رہے ہیں, لیکن یہی اہل بدعت اہل الاہواء ان علماء کو گالیاں دیتے ہیں, بد کلامی بد زبانی سے پیش آتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ تو حکمرانوں کے بکے ہوئے علماء ہیں, علماء السلاطین ہیں, یہ تو بک چکے ہیں, یہ حالات حاضرہ کیا جانے, یہ جہاد کیا جانے, ہم جانتے ہیں کہ حق کیا ہے, ہم جانتے ہیں جہاد کیا ہے, اور ہم جانتے ہیں ان حکمرانوں کا علاج کیا ہے. جی بتائیں کیا علاج ہے؟ کہتے ہیں ان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کریں, لوگوں کو اکساتے ہیں, لوگ گھروں سے نکلتے ہیں, ڈیمونسٹریشنز کرتے ہیں, اور پھر آپ کے سامنے جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر سب کو اپنے لپیٹ پہ لے لیتی ہے. اور خوارج کی آگ سے جو جلے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ آج ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. دیکھ لیں سوریہ کے حالات دیکھ لیں, یمن کے حالات دیکھ لیں, اور اس سے پہلے مصر, تونس اور لیبیا کے حالات کسی سے مخفی نہیں ہیں. یہ لوگ یہی چاہتے ہیں, اور جو بھی ان سے تعاون کرتے ہیں, چاہے تعاون مال کی شکل میں ہو, چاہے تعاون ان کی تعریف کی شکل میں ہو, مدح کی شکل میں ہو, چاہے تعاون ان کے خلاف بات کرنے والوں کی مخافت کرنے میں ہو, تو حقیقتاً ایسے لوگ انہی کے ساتھ ہیں, اور روز محشر میں یہ انہی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں یا تو خویسم تمیمی کھڑا ہو, یا اس کی اولاد کھڑی ہو, یا خمینی کھڑا ہو, تو پھر اسے چاہے کہ ان کی مدد بھی کرے, اعانت بھی کرے, اور ان کا ساتھ بھی دے. اور جو یہ چاہتے اس کے دائیں بائیں صدر کو صدیق کھڑے ہوں, صدر عمر خطاب کھڑے ہوں, اور صحابہ کرام اور اہل حق کھڑے ہوں, تو پھر اسے چاہے کہ ان سے دوری اختیار کرے, ان سے بری ہو جائے, اور برات کا اعلان بھی کرے, اظہار بھی کرے, یہی حق ہے. آخر میں پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, قل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم, عام مسلمانوں کے لیے نصیحت. اور اس پر میں کئی خطبے دے چکا ہوں, دو مفہوم ہیں, عام مفہوم میں حقوق کی ادائیگی ہے, خاص مفہوم میں جو ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں, ہم سب خطا کار ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ وسلم فرماتے ہیں, آدم کی اولاد سارے کے سارے خطا کار ہیں, اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اور توبہ کرنے کے لیے توبہ کا راستہ دکھانا لازمی ہوتا ہے, اور توبہ کا راستہ وہ دکھاتا ہے جو یہ جانتا ہے حق کیا ہے. اگر کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی پر اسے آگاہ کرنا چاہیے, اسے نصیحت کرنی چاہیے. اگر اس کی غلطی مخصوص اس کی حد تک ہے, اس کو نصیحت بھی رازداری میں کرنی چاہیے. اگر اس کی غلطی متعدی ہے اور عوام الناس تک پہنچی ہے, تو پھر اس کو نصیحت بھی عوام الناس کے سامنے کی جاتی ہے, تاکہ وہ اس کی اس غلطی سے بچ سکے. یہ حق ہے. اور حقوق میں سے جیسے آپ جانتے ہیں, کئی احادیث میں آیا ہے کہ سلام کرنا مسلمان کے حقوق میں سے ہے, مسلمان کے حقوق میں سے اس کی جو دعوت جب دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا, اگر وہ مریض ہو جائے, بیمار پڑ جائے, تو اس کی عیادت کرنا, اور اگر وہ مر جائے تو اس کی ماں جنازہ پڑھنا, اور جنازہ کی اتباع کرنا, اگر اس کے اندر کوئی خلل ہو تو اس کو نصیحت کرنا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ, جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اگر ہمارے زبانوں سے اور ہمارے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ نہیں ہے, عمومی طور خصوصی طور پر اگر سنت والجماعت اگر محفوظ نہیں ہے, تو پھر ہم کہیں کہ نہیں, واللہ کوئی خیر اس میں, اس شخص میں نہیں ہے جو بد زبانی بد کلامی کرتا ہے اہل حق کے خلاف, اہل سنت والجماعت کے خلاف. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خیر عمل کر رہا ہوں, اور خصوصی طور پر علماء اور حکمرانوں کے خلاف, تو ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں ہے. اس کے لیے یہی برائی ہی کافی ہے کہ وہ نصیحت کی چادر اوڑھ کر امت میں فتن و انتشار پیدا کر رہا ہے, لوگوں کو حق سے دور کر رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سب کو عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب المنہج کو اپنانے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرنے کی اور نصیحت سننے کی توفیق عطا فرمائے, حق کی طرف بلانے کی, حق کو سمجھنے کی, اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. امت میں جو فتن و فسادات ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری مسلمان امت کو محفوظ فرمائے اور دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.